الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، لیکن اپنے مضامین کی جامعیت کے اعتبار سے وہ بہت کچھ اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی ایک سورت اگر آدمی غور و فکر کرے تو اس کی کامیابی اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو صحابی جب آپس میں ملتے تھے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو یہ سورت بطور نصیحت اور تذکیر کے سنایا کرتا تھا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے لیے کمال اور تکمیل اور صلاح اور اصلاح کا نسخہ بتلایا ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یعنی نوع انسانی بڑے گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا، البتہ وہ لوگ مستثنا ہیں جو ایمان لائے، وعمل صالحات اور نیکی کے کام کیے، وتواصوا بالصبر اور آپس میں ایک دوسرے کو، وتواصوا بالحق آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تاکید اور نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تاکید اور نصیحت کرتے رہے۔ گویا اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال اور تکمیل اور صلاح اور اصلاح کا ایک نسخہ بتلایا ہے جو چار اجزاء پر مشتمل ہے، اور شروعات کی ہے قسم کھا کر، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ یہاں زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ مطلق زمانہ اس سے مراد ہے، اس لیے کہ انسان بھی اسی زمانے ہی کے اندر پیدا ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کے اعمال، اس کے اخلاق اور اس کی تمام کارروائیاں اسی زمانے کے اندر وجود میں آتی ہیں۔ اس اعتبار سے گویا زمانے کی قسم کھائی گئی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، زمانے کا جتنا حصہ بطور حیات اور زندگی کے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کیا گیا ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ گویا وہ زمانہ جو زندگی کے طور پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے، یہی دراصل ہر انسان کا سرمایہ ہے۔ ظاہر ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا نہ فرماتے تو وجود میں آنے کے بعد جتنی بھی اس کو روحانی اور مادی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں وہ کہاں پاتا؟ گویا ساری نعمتوں کے حصول اور پانے کی بنیاد یہ زندگی ہے، اس لیے اس زندگی کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ گویا زمانے کا ایک حصہ ہے جو چند سالوں، چند مہینوں، چند دنوں، چند ساعتوں اور چند گھڑیوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کے مجموعے کا نام زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کی گئی ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، حیات کا انفاس تعد فکلما مزا منہا نفس انتقصت به جزا، تمہاری زندگی چند سانسوں کے مجموعے کا نام ہے، جہاں ایک سانس آپ نے لی گویا آپ کی زندگی میں سے اتنا حصہ کم ہو گیا۔ یہ زندگی خود بخود کم ہوتی جا رہی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، فرماتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے ایک قیمتی سرمایہ ہے، لیکن یہ سرمایہ ایسا ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے، سیال، جامد نہیں ہے، منجمد نہیں ہے۔ یہ جو कैपिटल होती है जिसके जरिए से आदमी तिजारत और कारोबार करता है। एक तो कैपिटल होती है जो गोया मुंजमिद होती है, एसेट्स जिसको कहते हैं, कि वो जब तक के आदमी उसको इस्तेमाल न करे वहाँ तक उसके पास वो बाकी रहती है। आपके पास अगर 10 लाख रैंड हैं तो ये 10 लाख रैंड एक जो है मुंजमित सरमाया है, कैपिटल है। अगर आज आप उसको काम में लाना नहीं चाहते तो तिजोरी में अलमारी के अंदर ताले में बंद करके रख दीजिए, वो जूं की तूं, ये जो सरमाया है ये दौलत जूं की तूं महफूज रहेगी। आज नहीं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप निकालेंगे तो वो सलामत है, आप उसको अपने काम में ले सकते हैं। ये गोया मुंजमित सरमाया कहलाता है। आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक गोया अपने वक्त पर उससे जिस तरह फ़ायदा उठाना चाहे उठा सकता है। और सरमाया और कैपिटल एक किस्म वो है जो सयाल है, लाइब्रेरी क्या है? लिक्विड, यानी गोया आदमी के वो मुंजमिद नहीं है, आदमी उसको इस्तेमाल करे या न करे बहरहाल वो खुद ब खुद उसके हाथ से निकली चली जा रही है। उसको यूं समझिए जैसे बर्फ होती है। हमारे हजरत मुफ्ती साहब नवर अल्लाह बरकतहु फरमाते थे कि एक आदमी बर्फ बेच रहा था और आवाज लगा रहा था, ले लो उस आदमी का माल जो हर वक्त घटता जा रहा है। इसलिए कि बर्फ जो होती है वो खुद ब खुद पिघलती रहती है, अगर उसको बाकी रखने के लिए जो तदबीरें हैं न की जाएं तो। गोया वो एक ऐसा सरमाया है कि आदमी अगर जल्दी से बेच बाज कर पैसों की शक्ल में कन्वर्ट करके बदल करके अपने पास महफूज कर ले तब तो ठीक है, और अगर वो बर्फ ही की शक्ल में रहा तो धीरे धीरे वो पिघलते पिघलते बह करके ख़त्म हो जाएगा और उसके हाथ से ये सरमाया निकल जाएगा। ये सयाल सरमाया और सयाल दौलत कहलाती। तो वो आदमी उसको बाकी रखना चाहे, खैर ये बर्फ में तो ऐसी शक्लें भी हैं जो आदमी उसको बाकी रख सकता है मुख्तलिफ तदबीरें इख्तियार करके, लेकिन मैं जिस सरमाए का तذکرہ कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्र की शक्ल में जो सरमाया हमें अता फरमाया है वो एक ऐसा सरमाया है जिसको हम जो है बांध करके रख सकते। आज आपके पास 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन खाली है। आप यूँ सोचें कि भाई आज तो ये दिन खाली है, मेरा कोई काम नहीं, मगर 10 दिन के बाद मुझे बहुत ज़रूरत है वक्त की। आप इस दिन को ताले में बंद करके रख कर यूँ सोचें कि मैं 10 दिन के बाद जब मेरे पास वक्त नहीं होगा, ज़रूरत होगी, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। जैसे वो रुपयों को, रैंड को आपने इस्तेमाल किया था, नहीं। ये सयाल सरमाया है, अपने हाथ से निकला चला जा रहा है। तरान से उसको मैं एक मिसाल देकर आपको समझाऊँ, जामिद और सयाल सरमाए। आपके पास यहाँ किसी आदमी के पास कोई कीमती ज़मीन है, आपके इस डरबन शहर के अंदर जो सबसे बढ़िया और पोश इलाका कहलाता है एरिया, वहाँ बहुत मौके की जगह है, एकदम कॉर्नर पर वहाँ एक शानदार जो है आदमी वो सेंटर क्या किराए दुकानें बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स जो बना कर دکانیں بنا سکتا ہے جس سے بہت زیادہ کرایہ آ سکتا ہے. یہ زمین جو ہے ایک سرمایہ ہے, قیمتی سرمایہ, اور وہ بھی منجمد ہے. اس کو جب آپ کوئی وہ خود بخود بہہ کر کے پگھل کر کے ختم ہونے والی نہیں, آپ نے نہیں استعمال کیا تو آپ کے بعد آپ کے وارث, آپ کی اولاد استعمال کرے گی اس کو جو کہ تو باقی رہے گی. اس کے پاس جہاں ایک عمدہ ایریے کے اندر, قیمتی ایریے کے اندر اتنی شاندار جگہ ہے, وہاں پیسے بھی ہیں, 10-20 لاکھ رینٹ بھی ہے. کسی صاحب نے اس کو مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شاندار عمدہ جگہ عطا فرمائی ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے, آپ جو ہے اس کے اندر کوئی جو ہے ایسا ٹریڈ سینٹر بنائیے, وہاں کوئی کمپلیکس بنائیے, دکانیں وہاں بناؤ, اس کو کرائے پر دو, بہت پیسے. یہ ابھی تو اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے, ہے اپنی جگہ پر, یہ خود سرمایہ ہے, لیکن اس کو بیچو گے تو پیسے آئیں گے, لیکن یہ خود کچھ پیسے اگاتا نہیں ہے, یہ زمین نہیں اگا رہی ہے پیسے. اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, ان پیسوں سے آپ جو ہے ایک شاندار عمارت بہت بڑی جس میں دکانیں ہوں, آفسیں ہوں, اور یہ اور ایریا ایسا آپ کے پاس ہے, وہ زمین ایسی جگہ میں ہے کہ آپ اگر بنائیں گے تو جو ہے چٹکی بجانے میں سب کیا ہو جائے گا, سب کرائے پر لے لیں گے, دوڑ کے آئیں گے آپ کے پاس کرائے پر لینے کے لیے, آپ کو کوئی اس کے لیے ایڈورٹائز یا اشتہار دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. مشورہ پسند آیا اور اس نے جو ہے اس کے پاس جو کئی لاکھ رینٹ تھے اس سے وہاں پر ایک شاندار عمارت بنائی جس میں بہت ساری دکانیں, آفس وغیرہ ہیں. اب یہ زمین تھی, یہاں دکانیں اور آفس بھی بن گئی. یہ دکانیں اور آفس جو ہے یہ بھی سرمایہ کون سا ہے؟ منجمد سرمایہ. البتہ ان دکانوں کو اگر آپ کرائے پر دیں گے, دکانیں آپ کی مالکی میں ہے, بیچنا نہیں ہے, ان دکانوں کو اگر آپ کرائے پر اٹھائیں گے تو ان دکانوں کو اگر آپ کرائے پر اٹھائیں گے تو اس کا بہت ساری رقم ہر مہینے آپ وصول کر سکتے ہیں کرائے کے نام سے. یہ جو کرائے کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نا, یہ سیال سرمایہ ہے. کیسا سیال سرمایہ؟ دکان خود, وہ زمین خود, وہ تو منجمد ہے, ایسٹس ہے, لیکن اس کے ذریعے سے جو آمدنی آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ کیسا سرمایہ ہے؟ سیال. دکانیں تیار ہو گئی, اب وہ کرائے پر اٹھائی جا سکتی ہیں, لوگ آ بھی رہے ہیں. سنا آپ کی ذرا مجھے کرایہ, آپ کہیں ذرا میں سوچ رہا ہوں, ابھی نہیں بعد میں جواب دوں گا. اسی بعد میں جواب دینے میں ایک سال گزار دیا. اب دکان بنتے ہی اگر آپ نے کرائے پر لگا دی ہوتی تو یہ ایک سال جو گزرا اس کے اندر آپ کتنا کرایہ حاصل کر سکتے تھے؟ تو اس سے جو آمدنی حاصل کی جا رہی ہے وہ سیال سرمایہ. دکان خود, وہ جگہ خود, وہ تو منجمد سرمایہ ہے, سمجھ آیا کہ نہیں؟ لیکن اس کو جو آپ کرائے پر چلا کر اس سے جو آمدنی حاصل کرتے ہیں وہ ایک سیال سرمایہ ہے. اگر آپ کرائے پر دیں گے تو آپ کو آمدنی ہوگی, اور اگر آپ کرائے پر نہیں دیں گے, اسی سوچ وچار میں رہیں گے, میں سوچتا ہوں دیتا ہوں, سوچتا ہوں دیتا ہوں, اسی کے اندر یہ کمپلیکس بننے کے بعد سال دو سال گزر گئے, لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی آپ نے تو بہت بڑا نقصان کر دیا, آپ کا اپنا نقصان کر دیا. یہ دو سال سے بنی تھی یہ دکانیں, اگر بنتے ہی آپ نے اس کو کرائے پر اٹھایا ہوتا, لگا دیا ہوتا, تو آج تک تو آپ لاکھوں رینٹ کما گئے ہوتے. تو یہ جو کرائے کے ذریعے سے یہ سرمایہ جو حاصل, وہ کون سا سرمایہ؟ کرایہ. یہ سیال سرمایہ. اگر آپ کرائے پر دیں گے تو حاصل ہوگا, ورنہ یہیں پڑی رہے گی. دکان خود جان وہ کوئی اٹھا کے نہیں لے جائے گا, وہ آپ کا سرمایہ الگ ہے, لیکن وہ کرائے کی شکل میں جو آمدنی حاصل کی جاتی ہے وہ سرمایہ سیال سرمایہ. یہ دونوں الگ الگ سرمایے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی شکل میں جو سرمایہ عطا فرمایا ہے، یہ زندگی کے دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے، وہ ہم اس کو روکنا چاہیں تو روک سکتے نہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ زندگی کے ایام کیا ہو رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے حضرت خواجہ صاحب کے شعر میں اس کی حقیقت بیان کی گئی کہ ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہماری عمر ہمارے ہاتھ سے نکلی ہے. اب کوئی سمجھدار آدمی عمر کے ان اوقات کو جو ہے وصول کرے، ان اوقات کے اندر کام کر لے، دنیا کا یا آخرت کا، تو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے اس سیال سرمایے کو جو ہے منجمد سرمایے کی شکل میں کیا کر دیا، بدل دیا. سمجھایا کہ نہیں؟ اس جو ہے وہ لکوڈ سرمایے کو، لکوڈ کیپیٹل کو اس نے جو ہے وہ ایسٹ کی شکل میں کیا کر دیا، بدل دیا. آپ کے پاس زندگی کے ایام ہیں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں بھی عطا فرمائی، بہت کچھ آپ پڑھے ہیں، دنیاوی علوم پڑھے ہیں، مان لیجئے بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، انجینئر بنے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں. اب ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد آپ نے ڈاکٹری کا پیشہ ابھی شروع نہیں کیا، تو اب ڈاکٹر بننے کے بعد آپ کے اندر یہ صلاحیت آئی، یہ صلاحیت کیا ہے، ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، لیکن اس صلاحیت کو آپ استعمال کریں گے تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگی، آمدنی ہوگی، ورنہ وہ یوں بیکار جائے گا. آپ یوں سوچیں گے ابھی نہیں، ابھی مجھے جو ہے کلینک نہیں کھولنی، ابھی تک سوچتا ہوں، دیکھوں گا، تو اس کے اندر جو ہے آپ کی یہ صلاحیت جوں کی توں ضائع اور برباد ہوگی، اور اس سے آپ جو فائدہ اٹھا سکتے اس دنیا کا وہ نہیں اٹھا پائیں گے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جیسے ایک آدمی ہے کسی جگہ سروس کر کے دنیاوی اعتبار سے کما سکتا ہے، فائدہ حاصل کر سکتا ہے، آپ اب اس کے اندر جیسی صلاحیت ہوگی اس سروس کے اندر اس کو اسی کے مطابق معاوضہ اور اجرت اور مزدوری ملے گی. سمجھ رہا ہے کہ ایک مزدور بھی کام کرتا ہے اور ایک پڑھا لکھا بھی کام کرتا ہے، لیکن پڑھے لکھے کو اپنے کام پر جو اجر جو معاوضہ ملتا ہے وہ مزدور کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اب گویا آپ زندگی کے ان اوقات کو دنیا کمانے میں استعمال کریں، آپ کے اندر صلاحیت بھی ہے، اور کسی کمپنی نے آپ کو آفر بھی کر دی کہ آپ ہماری کمپنی کے اندر آ جائیے اور اپنی صلاحیت کے ذریعے سے ہماری کمپنی کو آپ چلائیے، ہم آپ کو اپنی کمپنی کا مینیجر مقرر کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس میں بڑی صلاحیت ہے، اور آپ کو ہم جو ہے ہر مہینے کے اندر ایک 10 لاکھ جو ہے رینٹ تنخواہ دیں گے، ہر مہینے میں 10 لاکھ، تو گویا سال بھر میں کیا ہوگی، 1,20,000، وہ 10 لاکھ کو کیا بولتے ہیں، ملین، 1 ملین تنخواہ دیں گے تو سال کے اندر 12 ملین تنخواہ ملے گی، ہے نا. ہم یہ 12 ملین تنخواہ اپنی زندگی کے اندر، مان لیجئے کہ اس نے کام کرنے کی صلاحیت والی زندگی جو ہے وہ 30 40 سال کی پائی، تو ہر سال کے 12 ملین، تو 12 48 280 ملین کم یہ اس نے کما لیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ان 280 ملین رینٹ جو کمائے اس سے وہ دنیا کے اندر کیا حاصل کر سکتا ہے، کیا حاصل کر سکتا ہے کہ بھائی اسی آپ کے ڈربن شہر میں، میں نے کہا نا پوش ایریے کے اندر 2 بلڈنگیں خریدنا چاہے بڑی بڑی، تو کیا یہ 280 ملین میں ملے گی، سوال یہ ہے. مل گئی، چلو 3 خریدنا چاہے تو نہیں ملے گی، آج کل تو بھاؤ بھی بہت بڑھ گئے. گویا اس نے تیس چالیس سال تک اپنی صلاحیتوں کو لگایا تو کیا ملا اس کو؟ کیا ملا؟ اتنا دو مکان ملے، تین مکان ملے. اس کے برخلاف اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو آخرت کے لیے لگاتا، آخرت کے لیے لگاتا تو کیا ملتا؟ وہ میں بتاؤں گی صاحب. دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے جنت اور جہنم کے مناظر پیش کر دیے. اللہ نے جنت پیش کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھایا جیسے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، ہاتھ لیا، کھینچ لیا، اور نمازی کے دوران آپ پیچھے ہٹے جیسے کسی چیز سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. نماز کے بعد حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج تو آپ نے نماز میں کچھ ایسے کام کیے جو عام طور پر کرتے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سامنے جہنم کر دی تھی، اور جہنم کی اس تپش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں پیچھے ہٹا، اور جنت کر دی تھی، میں نے چاہا کہ جنت کا ایک خوشہ کیا کر لوں، توڑ لوں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر میں توڑ لیتا نا تو تم لوگ قیامت تک کھاتے رہتے تو بھی وہ ختم نہ ہوتا. چونکہ جنت کا خوشہ ہے، جنت غیر فانی ہے، ختم نہ ہونے والی. تو میں اس خوشے کی خاصیت یہ کہ جہاں ایک دانہ انگور کا توڑا، خود بخود دوسرا دانہ آٹومیٹک وہاں آ جائے، ساری ہمت کھاتی رہتی قیامت تک تو بھی وہ خوشہ ختم نہیں ہوتا. یہ حال ہے جنت کے ایک خوشے کا. تو جنت کا ایک درخت تو کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم نے کہا اپنی امت کو میرا سلام کہنا، علیہ نبینا و علیہ ابراہیم الصلوۃ والسلام، میں کہنا چاہے سلام کا جواب. اور جو ہے یہ کہنا کہ جنت تو چٹیل میدان ہے، آپ نے یہ حدیث جو ہے فضائل ذکر کے اندر سنی ہوگی، جنت تو چٹیل میدان ہے، اس کے درخت ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جتنا آپ ان کلمات کو پڑھیں گے اتنے جنت کے اندر درخت لگ جائیں گے. گویا جنت کا ایک درخت کوئی آدمی حاصل کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ پڑھے. آپ گھڑی لے کر کے بیٹھ جاؤ، ایک منٹ کے اندر اطمینان کے ساتھ اگر آپ سبحان اللہ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک منٹ کے اندر پچاس یا چالیس تو اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور پانچ منٹ کے اندر دو سو مرتبہ سبحان اللہ اطمینان سے پڑھ لیں گے. گویا آپ پانچ منٹ کے اندر جنت کے دو سو درخت. اور جنت کا ایک درخت تو کتنا قیمتی، وہ میں نے بتلا دیا ابھی حساب. جنت کے خوشے کا حال یہ ہے تو درخت کا حال کیا ہوگا؟ دنیا میں کوئی آدمی دو سو درخت کا باغ اگر لگانا چاہے، آپ اگر دو سو لیچی کے درخت کا باغ لگانا چاہتے ہیں، دو سو آم کے درخت کا باغ لگانا چاہتے ہیں تو کیا آسانی سے حاصل ہو جائے گا؟ کتنی رقم دے کر اس کے مناسب زمین خریدنی پڑے گی، اس میں جو ہے بیج ڈالنا، قلمیں ڈالنی پڑے گی، کھاد لگانی پڑے گی، پانی پلانا پڑے گا، کتنے مزدور کام پہ لگانے ہوں گے، اور کتنے سالوں کے بعد ایسا باغ دو سو درختوں والا آپ حاصل کر سکیں گے، وہ بھی دنیا کا، آخرت کا نہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی شکل کے اندر یہ جو سرمایہ عطا فرمایا ہے وہ کتنا قیمتی ہے. آخرت کے حساب سے اگر ہم اس کی قیمت وصول کرنا چاہیں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والعصر کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی بھی قسمیں مخلوقات کی کھائی ہیں اس کا کوئی ایک خاص حکمت ہے کہ جس مخلوق کی قسم اس موقع پر کھائی گئی ہے گویا اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو شاہد کے طور پر اور گواہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر تم اس کے حالات میں غور کرو گے تو آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کی صداقت اور سچائی کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ گویا یہاں زمانے کی قسم کھائی تو زمانے کے حالات پر آپ غور کریں گے، زمانے کی آپ پوری تاریخ دیکھیں گے کہ کیسے اس دنیا کے اندر زمانوں کے اندر مختلف قومیں آئیں اور وہ ان کو عروج حاصل ہوا، پھر وہ برباد اور ختم ہوئی۔ کہ قوموں کا عروج و زوال یہ اسی زمانے کے اندر پایا گیا، گویا اسی زمانے کی تاریخ جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ پوری انسانیت جو ہے وہ سب کچھ جو اپنے آپ کو لگا رہی ہے دنیا کے کاموں کے اندر وہ سب گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ یہاں انسان سے مراد نوع انسانی ہے، البتہ فائدے میں کون ہے اللہ تعالیٰ استثناء فرماتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، نیک کام کیے۔ گویا یہ دو چیزیں جن میں پائی جاتی، ایمان سب جانتے ہیں، نیک اعمال سے بھی سب واقف ہیں۔ آگے دو چیزیں اور فرمائی، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس تواسی، یہ وصیت سے بنا ہے۔ وصیت کا مطلب کوئی ایسی بھلائی کی، خیر خواہی کی، نصیحت کی بات کرنا جس میں بڑی تاکید ہو، تاکید کے ساتھ جو بھلائی کی بات، نصیحت کی بات کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت۔ آدمی مرتے وقت جو ہے اپنے وارثوں کے سامنے بڑی اہمیت کے طور پر بات کرتا ہے کہ یوں کیجیے، یوں کیجیے، گویا ان کی نصیحت کے طور پر بڑی بھلائی چاہتے ہوئے جو بات کہی جاتی ہے تاکید کے ساتھ، تو نصیحت بھی ہو تاکید والی نصیحت ہو تو ایسی نصیحت کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وصیت۔ تو تواسی کا معنی ہے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح تاکید والی نصیحت کرنا اور گویا ایک دوسرے کو اس کی طرف متوجہ کرنا، تواسی بالحق۔ اب حق اور آگے تواسی بالصبر، جو لوگ حق کی آپس میں ایک دوسرے کو تاکید اور ایک دوسرے کو گویا اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور صبر کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں۔ تو یہاں حق اور صبر سے کیا مراد ہے اس کی تعین کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے ایک بات تو یوں کہی کہ حق سے مراد یہاں پر عقائد حقہ، کہ جو لوگ جو ہے حق عقائد جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عقائد اللہ کے حکم سے ہمیں بتلائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت جبریل انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کے اندر حاضر ہوئے تھے اور مختلف سوالات کیے تھے، مل ایمان، کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، کہ جو اللہ تعالی نے فیصلہ کر لیا ہے بھلا ہو یا برا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے۔ یہ سب اس طرح کے جو عقائد، جو بنیاد ہے مومن کے ایمان کی، تو گویا سچے عقائد جو ہیں، عقائد حقہ، ان کی آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ تاکید کرتے ہیں۔ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کا معنی ہے کسی چیز کو روکنا۔ آدمی کا اپنے آپ کو نیک اعمال کے انجام دینے کے اوپر جمانا اور روکنا، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کے اوپر روکنا یعنی جمانا، گویا صبر کا معنی اصل یہی ہے، کسی چیز پر جمانے کی محنت کرنا۔ تو نیک اعمال آدمی جب کرے گا نا تو آسانی سے ولے وحلا میں ایک دم سے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، اس کو اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، ایک زمانے تک باقاعدہ وہ اپنے نفس کو اس کے اوپر جمائے گا تو نیک اعمال کے اوپر اس کو گویا استقامت حاصل ہوگی۔ اسی طرح گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچنے کے لیے بھی آدمی کو مجاہدہ اور محنت کرنی پڑے گی۔ تو صبر میں یہ دونوں آ گیا، صبر کی ایک تو صبر علی الطاعات ہوتا ہے، صبر کی قسمیں بیان کی ہے علماء نے، صبر علی الطاعات، صبر عن المعاصی، صبر جو ہے علی المصائب۔ ہم تو ایک ہی صبر کو جانتے ہیں، مصیبت کے اوپر آدمی کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس صبر سے ہم واقف ہیں۔ لیکن نیکی کے کاموں کو انجام دینے کے لیے آدمی کو کیا کرنا پڑتا ہے، ایک آدمی کو نمازی بننے کے لیے، نماز والا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والا مزاج بنا کے لیے بنانے کے لیے کیا کرنی پڑے گی، محنت۔ اور وہ محنت ایک دن کا کام نہیں ہے، بہت زمانے تک آدمی کو اس کے اندر لگا رہنا پڑے گا۔ اسی کو صبر والا طاعت سے تعبیر کرتے ہیں، بھائی نماز سردی کے زمانے میں نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، مال خرچ کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق نکالنا، مال نکالتے ہوئے آدمی کا دل جو ہے نا اس کو روکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، یہ عبادتوں کو کرنے کے لیے بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی۔ ظاہر ہے آدمی کا جی چاہتا ہے کہ کسی حسین عورت کو دیکھے، اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے، اکساتا ہے، نفس کے اس شہوت اور خواہش کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں جو ہے صبر سے کام لینا اور اپنے آپ کو روکنا کیسے اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے سے، اسی کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو آپس میں عقائد حقہ اور عقائد حقہ کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اور نیک اعمال پر جمنے اور برے اعمال اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، صبر میں وہ دونوں چیزیں آ گئیں۔ اور یہاں پہلے کے اندر عقائد حقہ مراد لی ہے، اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو ایمان اور عمل صالح کے سلسلے میں رکاوٹ بننے والی دو چیزیں ہیں، ایک تو شبہات اور دوسری ہیں شہوات۔ شبہات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نظریاتی اور فکری طور پر کچھ ایسے خیالات کا شکار ہو کہ وہ خیالات اس کو اس کے ایمان کے اندر کیا ڈالتے ہیں، خلل ڈالتے ہیں، یہ شبہات۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا ایمان مجروح ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اس میں کمی آتی ہے، اور ایمان جب مجروح ہوا تو اعمال تو خود بخود اس کی وجہ سے متاثر ہوں گے۔ اور یہ شبہات، یہ اور ایک ہے شہوات کہ فکری اور نظریاتی طور پر آدمی ان شریعت کی باتوں کو بالکل درست سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ بھی ہے، لیکن نفس کی خواہشات جو ہے اس کے مطابق ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے سے اس کو روکتی ہے، یہ شہوات ہوئی۔ تو گویا شبہات اور شہوات دونوں سے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے جو آپس میں ایک محنت کی جائے گی، تو شبہات سے بچانے کے لیے کی جانے والی محنت کو تعبیر کیا گیا ہے تواصی بالحق سے، اور شہوات سے بچانے کے لیے کی جانے والی محنت کو تعبیر کیا گیا ہے تواصی بالصبر سے۔ جو لوگ حق بات کی وہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، اور حق بات جو ہے اسی طریقے سے صبر کی یعنی نفسانی خواہشات کا شکار نہ ہونے کے لیے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو یہ جتنے بھی اعمال کے اوپر لانے کے لیے محنتیں ہوتی ہیں وہ دونوں اسی میں. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو فقیر حق عقائد حقہ سے واقف نہیں ہیں. جیسے یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے, اس میں آپ جائیں گے تو بہت سے وہ ہیں جو کلمہ بھی نہیں جانتے, آپ ان کو جو ہے ایمانیات سے واقف کریں گے. تو یہ جو ایمانیات کی دعوت دی جاتی ہے وہ تواسی بالحق کے قبیل سے. بہت سے وہ ہیں جو ماشاء اللہ عقائد تو ان کے درست ہیں, فکری اعتبار سے نظریاتی اعتبار سے سب جانتے ہیں, لیکن عملی کمزوری کی وجہ سے جو اعمال کرنے چاہیے نیکی کے ان اعمال کو انجام دے نہیں پاتے نفس کی خواہشات کی وجہ سے, یا جن گناہوں سے بچنا چاہیے, جن نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے, وہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے ان گناہوں سے بچ نہیں پاتے اور جو ہے ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے, تو ان کو جو اس سلسلے میں تاکید اور نصیحت کی جاتی ہے اس کو تعبیر کیا گیا کا اسے تواسی بالصبر. تو اب گویا اس سورت کے مضمون کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو پوری نوع انسان گھاٹے میں ہے. آپ زمانے کے حالات کے اندر غور و فکر کریں گے, پوری تاریخ انسانی تاریخ کے اوپر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو ان حقائق کے گویا بحق ہونے کا اندازہ ہوگا, اس کی آپ کو یقین ہوگا. اور یہ ہے کہ پوری نوع انسانی گھاٹے اور خسارے میں, البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور اچھے کام کیے, انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا, یہ صلاح والا نسخہ ہے. لیکن ابھی ضرورت ہے دوسروں تک اس چیز کو آگے پہنچانے کی, پھیلانے کی. اس کے لیے اس کے لیے آگے بتلایا گیا کس کو, تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کو, کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تاکید اور نصیحت کرتے رہے, آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نیک اعمال پر جمنے اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتے رہے. تو یہ گویا یہ صلاح کے ساتھ اصلاح, کمال کے ساتھ گویا تکمیل, اپنے آپ کو کامل بنانا کافی نہیں ہے, دوسروں کے کامل بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنی پڑے گی, محنت. دوسروں میں اپنے اہل و عیال, اپنے متعلقین, اپنے ماتحت تو آتے ہی ہیں, اگر ان کو درست کرنے کے لیے اور ان کو کامل بنانے کے لیے محنت نہیں کرے گا آدمی تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا سکتا نہیں ہے. ان کی وہ کمزوریاں جو ہے نا اس کو بھی کبھی ڈبو کر کے رہتی ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے لوگ اپنے نیک اور صالح ہونے کو کافی سمجھتے ہیں, نہیں, اپنے نیک اور صالح ہونے سے آپ بچ نہیں پائیں گے. آپ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں, آپ جس گھر کا ایک فرد ہیں, اس گھر میں آپ کی بیوی ہے, آپ کی اولاد ہے, آپ کے سب ماتحت افراد ہیں, ان لوگوں کو بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا, صلاح والی صفت سے آراستہ کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, تب آپ اپنی صلاح اور نیکی کو باقی رکھ سکتے ہیں. ورنہ آپ کا یہ صلاح والا جو ہے, آپ کی صلاح والی یہ صفت اور کیفیت خود کیا ہو جائے گی, مجروح ہو جائے گی. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ وبرکاتہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جو ہے یا تو دائی ہوگا یا ملعون ہوگا, یعنی وہ یا اگر یا تو کسی کو دعوت دے رہا ہے کسی نیک کام کی کسی بھی کام کی, اگر وہ دائی نہیں ہے تو دوسرے لوگ اس کو دعوت دیں گے اور ملعون بنائیں گے. آدمی کو چاہیے کہ خود صلاح اور نیکی کے کاموں کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائے. تو یہی گویا نسخہ کامیابی کا, جس کو خود حاصل کر کے اپنے آپ کو درجۂ کمال تک پہنچایا ہے, دوسرے لوگوں کو بھی درجۂ کمال تک پہنچانا ہے, گویا ان کی تکمیل, دوسروں کو درجۂ کا. یہ چار چیزیں ہوں گی تو وہ لوگ جو ہیں گھاٹے میں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کا خود اپنے آپ کے لیے صلاح اور نیکی کی محنت کر لینا اور اپنے آپ کو درست بنا لینا کافی نہیں ہے گھاٹے اور نقصان سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے, بلکہ ساتھ میں دوسرے لوگ جو اس کے ماتحت ہیں, جو اس کے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کو بھی گویا صلاح والی صفت سے آراستہ کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، وہ کمال والی صفت سے ان کو بھی آراستہ کرنے کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی. نہیں کرے گا تو پھر وہ بھی کیا ہوگا، گھاٹے میں رہے گا. اس سے معلوم ہوا کہ گویا یہ سلسلہ نیکی کی راہ پر چلنے والا ایسا سلسلہ ہے جو آدمی اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے اللہ کے بندوں کو، اور اس کی ترتیب جو قرآن پاک میں بتلائی گئی ہے، پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، پھر اپنی بستی والوں کو، پھر پوری انسانیت کو، گویا اسی ترتیب کے مطابق جب یہ محنت کرے گا تو انشاءاللہ پھر یہی محنت جو ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ثابت ہوگی. اور اس سورت، اس بابرکت سورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا کہ وہی لوگ ایسے ہیں جن کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نقصان میں اور گھاٹے میں نہیں ہیں. بہرحال ہمیں اس بات کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم نیکی کے اس سلسلے کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ دوسرے اللہ کے بندوں کو نیکی کی دعوت دے کر ان کو بھی نیکی والی صفت سے آراستہ کرنے کے لیے محنت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تبھی ہمیں اپنی کامیابی کی ضمانت حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.